الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محترم حضرات مولا کائنات کا ہم پر کروڑ ہا احسان کہ جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا عطا فرمایا جو یقیناً ہم سارے مسلمانوں کی بخشش و نجات کا ذریعہ. آج کی نشست میں چند باتیں تاریخی حوالہ جات سے متعلق کہ اس مہینے میں بے شمار بزرگوں کی باتیں اس مہینے سے وابستہ یا اس مہینے کو ان سے نسبت ہے. ماہ رمضان المبارکہ کی فضیلت کیا ہے اور پھر اس کے بعد ماہ رمضان سے متعلق چند باتیں محدود سے وقت میں. تو انشاء اللہ تعالی پیر سے جو نشست ہوگی اس میں روزوں سے متعلق مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے. محترم حضرات, تاریخی اعتبار سے بھی ماہ رمضان المبارکہ کی ایک بڑی حیثیت ہے, یعنی آج جو ہم دن گزار رہے ہیں یکم رمضان, تو یہ وہ دن ہے کہ جس میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لائے. اسی طرح ماہ رمضان المبارکہ کی تین تاریخ یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں رسول اللہ علیہ السلام کی پیاری شہزادی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تھا. اس کے بعد اس مہینے کی 10 تاریخ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جس میں رسول کریم علیہ السلام کی پیاری رفیق حیات ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا. اس مہینے کی 13 تاریخ ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا وصال ہوا. اسی مہینے میں حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم بھی منایا جاتا ہے. اسی مہینے میں شہزادہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کے شہید کیا گیا. اسی مہینے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بھی شہادت ہوئی. اسی مہینے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی جو ہے وہ وصال ہوا. اور اسی مہینے میں 17 تاریخ کو مسلمانوں نے ایک جنگ لڑی کہ جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے, وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ عموماً ہم اپنے بچوں کو تو بتاتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 میں آزاد ہوا, لیکن ہم بچوں کو اسلامی تاریخ نہیں بتاتے، تو اس وقت جو اسلامی تاریخ تھی وہ 27 رمضان المبارکہ تھی، اور میں نے سنا ہے کہ اس مرتبہ بھی جو ہے وہ 27 رمضان المبارکہ جو شب ہے یوم آزادی کی، اس بار بھی کہتے ہیں کہ 14 اگست کو وہی شب جو ہے وہی دن آنے والا ہے. اب اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ تاریخ کیا ہوتی ہے. ماہ رمضان المبارکہ کی بڑی فضیلت ہے. حضرت ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث شریف روایت کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ استقبال ماہ رمضان المبارکہ کے لیے شوال سے لے کر شعبان تک جنت کو سجایا جاتا ہے. رمضان المبارکہ کے استقبال کے لیے پورے 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے، دھونی دی جاتی ہے، جیسے ہم اپنے گھر میں خوشبو کے لیے دھونی دیتے ہیں تو اسی طرح سمجھ لیں کہ دھونی دی جاتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا حضور کریم علیہ السلام نے کہ جب ماہ رمضان المبارکہ کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جسے مطیرہ کہتے ہیں. حضور نے فرمایا جس وقت وہ ہوا چلتی ہے تو جنت کے درختوں کے پتے اس ہوا کی وجہ سے ہلنے لگ جاتے ہیں، اور جنت کے دروازوں کے حلقے اس کی وجہ سے بجنے لگ جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا جب یہ دونوں کام ہوتے ہیں تو اس سے ایک ایسی سریلی آواز پیدا ہوتی ہے کہ کسی سننے والے نے کبھی ایسی آواز نہیں سنی ہوگی، اتنی میٹھی اور پیاری یہ آواز پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ حوریں جنت کے بالا خانوں پر کھڑی ہو کر رضوان جنت سے سوال کرتی ہیں کہ یہ کون سی رات ہے، تو رضوان جنت جواب دیتا ہے کہ اے خوبصورت عورتوں، یہ ماہ رمضان المبارکہ کی پہلی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا مجھے حکم ہے کہ آج امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، اور دروغہ جہنم کو حکم ہے کہ دوزخ کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے جائیں، اور حضرت جبریل کو حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ سرکش شیطانوں کو بند کر کے ان کے گلے میں توغ ڈال کر سمندروں کی گہرائی میں پھینک دو تاکہ وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے روزے داروں کو بہکا نہ سکے. اب شیاطین قید ہو گئے، لیکن پھر بھی ہم اب یہ کام بہت زیادہ بڑھ گیا کہ ماہ رمضان المبارکہ میں جس نے جھوٹ بولنا ہے باز نہیں آتا، جس نے چوری کرنی ہے باز نہیں آتا. تو اب سوال یہ ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کام شیطان کے بہکاوے سے بندہ کرتا ہے، تو اب شیطان تو قید ہو گیا تو اب یہ کام کیوں ہو رہے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ نفس امارہ ان کاموں کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ یہ نفس امارہ کی وجہ سے یہ کام ہوتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارکہ میں ہر شب 3 مرتبہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی سائل، ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ جس کی توبہ کو میں قبول کروں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ جس کے گناہوں کو میں بخش دوں. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شب اللہ تبارک و تعالی 3 مرتبہ جو ہے یہ ارشاد فرماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور رات کو قیام کیا یعنی تراویح اس نے ادا کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تعالی اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اچھا، پھر یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. اگر آپ نے کسی بندے کو تکلیف پہنچائی ہے تو آپ پر ضروری ہوگا کہ آپ اس سے معافی مانگیں. کسی کا مال ناحق آپ نے کھایا ہے تو مال اس پہ آپ کو لوٹانا پڑے گا. تو یاد رکھیے جو حقوق اللہ ہیں اگر اس میں کہیں کمی بیشی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن کسی بندے کو تکلیف پہنچائی، کسی کو قتل کیا، یہ سارے معاملات ہوئے تو پھر اس کا جو ہے وہ شریعت اسلامیہ میں ایک اپنا طریقہ کار ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان المبارکہ میں پانچ چیزیں ایسی ملی ہیں جو دیگر امتوں کو نہیں ملی. پھر حضور کریم علیہ السلام نے اس کی تفصیل بتائی. حضور نے فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. روزے دار کی جو منہ کی بدبو ہے یہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. یہ بدبو کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ بدبو اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب بندے کا پیٹ خالی رہتا ہے تو پھر منہ سے بدبو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. عموماً ہم روزانہ صبح گھروں سے نکلتے ہیں تو مسواک کر کے نکلتے ہیں یا ٹوتھ پیسٹ کر کے نکلتے ہیں، یہی وجہ ہے. اور کھاتے پیتے رہتے ہیں تو ایک وقت رہتا ہے کہ ہمارے منہ سے بدبو نہیں آتی، لیکن جیسے جیسے یہ وقت آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر منہ کے اندر سے ایک بدبو عجیب سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے. اور پھر میں آپ کو کہوں گا کہ اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. آپ دن میں دو بار برش کریں، ایک شام میں کریں آپ، تاکہ کسی کو آپ سے کراہیت محسوس نہ ہو. اور صفائی کو نفس ایمان جو ہے وہ قرار دیا گیا. تو اب ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا پیٹ آہستہ آہستہ بالکل خالی ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر منہ کے اندر سے ایک عجیب سی اسمیل پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. کہ عموماً اگر ہمارے برابر میں کوئی شخص بیٹھا یا کھڑا ہو اور اس کے منہ سے وہ بو آ جائے تو ہم کراہیت محسوس کرتے ہیں، لیکن حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بدبو اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ خوشبودار ہے، کیونکہ اس بندے نے صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے. یہ چھپ کے کھا سکتا ہے، یہ چاہے تو چھپ کے پانی پی سکتا ہے، لیکن نہیں کھا رہا نہیں پی رہا. یہ حقیقت اس کے ذہن میں ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ بدبو مشک سے زیادہ خوشبودار. دوسری، حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو نعمت یا جو چیز میری امت کو عطا کی گئی وہ یہ ہے کہ سحری سے افطار تک فرشتے روزے دار کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں، روزے دار کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں. تیسری بات حضور نے فرمائی وہ یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. چوتھی بات حضور نے فرمائی کہ روزے دار کے لیے جنت ہر روز آراستہ کی جاتی ہے. ماہ رمضان کے استقبال کے لیے جنت سجائی جا رہی ہے 11 مہینے، اور روزے دار کے لیے 12 مہینے جنت جو ہے وہ بالکل سجائی جاتی ہے. روزے دار کے لیے جنت ہر روز آراستہ کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جنت سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے، دنیا کی مشقتوں سے آزاد ہو کر ان قریب تیری طرف آئیں گے. اس لیے کہا گیا کہ دنیا کافروں کے لیے جو ہے یوں سمجھیں کہ جنت ہے، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. کہ مومن جب اس سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی آزادی عطا فرما دیتا ہے کہ مومن کی روح سمجھتی ہے کہ اب میں جس مقام پر مجھے پہنچنا تھا میں اس مقام پہ پہنچ چکی ہوں. تو مومن اس دنیا کے اندر بڑی تکلیف کی زندگی گزارتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیے، میڈیا آپ دیکھتے ہوں گے، پرنٹ میڈیا ہو یا یہ دوسرا میڈیا ہو، آپ اس کو دیکھتے ہوں گے. آپ دیکھیں ہندوؤں کو، بڑے آپ کو خوش دکھائی دیں گے. آپ دیکھیں انگریزوں کو، کوئی پریشانی ان کے لیے نہیں ہے. عیسائیوں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، کوئی پریشانی ان کے لیے نہیں ہے. اور ساری دنیا میں آپ دیکھیں تو مسلمان پریشان ہیں. فلسطین میں دیکھیں تو مسلمان مر رہے ہیں، کشمیر میں دیکھو تو مسلمان مر رہے ہیں، افغانستان میں دیکھو تو مسلمانوں کا جو حال ہے، ہمارے کراچی میں دیکھ لو تو جو حال ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، ایک گھٹن کی زندگی مسلمان گزار رہا ہے. اور جب موت آ جاتی ہے اور یہ بندے کی روح پرواز کرتی ہے تو اس کو جو خوشیاں عطا فرماتی ہیں، وہ فرمائی جاتی ہیں، وہ تصور سے باہر ہیں. تو عنقریب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے، دنیا کی مشقتوں سے آزاد ہو کر تیری طرف آئیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہ اپنے وفادار بندوں کے لیے بنائی، اور بندے جب دنیا سے جائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ مقام جنت عطا فرمائے. پانچویں بات حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارکہ کی آخری شب تمام روزے داروں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، تمام روزے داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے. تو اب صحابہ کرام نے سوال کیا، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہی شب شب قدر ہے، شب مغفرت ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ آخری شب اللہ تعالیٰ روزے داروں کو بخش دیتا ہے، تو کیا وہی شب ہے کہ جو شب قدر ہے، شب مغفرت ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا مزدوروں کو تو کام ختم کرنے ہی پر اجرت دی جاتی ہے، یعنی یہ شب ایک الگ انعام ہے اور شب قدر مسلمانوں کے لیے ایک الگ انعام ہے۔ تو دو انعامات جو ہے وہ ماہ رمضان مبارکہ میں مسلمان کو عطا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کے نیک عمل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، دگنا کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے البتہ روزے کی میں خود جزا عطا کروں گا کیونکہ وہ میرے لیے ہے، اور وہ اپنی خواہشات اور خورد و نوش کو میرے لیے ترک کرتا ہے، جو بندہ ترک کرتا ہے تو میں اس کو جزا دوں گا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت ہے اور دوسری روزے قیامت اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہے۔ ایک افطار کی خوشی ہوتی ہے بندے کو کہ پورا دن وہ بھوکا رہا، اللہ کی رضا کے لیے اب دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے اور ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیں، ایک یہ خوشی ہے۔ تو اس سے کہیں زیادہ خوشی اس وقت انشاءاللہ تعالی ہمیں ہوگی کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں، اللہ اکبر۔ تو یہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارکہ کے ہر روز بوقت افطار عذاب کے مستحق 10 لاکھ افراد اللہ کے حکم سے دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں روزانہ۔ جب جمعۃ المبارکہ کی رات اور دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ساعت ہر لمحے میں مستحق عذاب 10 لاکھ افراد کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، یعنی وہاں بوقت افطار 10 لاکھ افراد دوزخ سے آزاد ہو رہے ہیں، اور جمعے کا دن اور جمعے کی رات کو ہر لمحہ ہر ساعت ہر پل 10 لاکھ افراد جو ہے وہ دوزخ سے آزاد کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا جب رمضان المبارکہ کا آخری دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے لوگ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے کہ جتنے کے پہلے دن سے آخری دن تک آزاد کیے تھے، اب اتنے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو آزاد فرما دیتا ہے جو گناہگار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، حدیث شریف ہے اور پھر اس پہ علماء کی گفتگو بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یوں نہ کہا کرو کہ رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا، رمضان آیا رمضان گیا۔ عموماً ہم اپنی زبان میں یہی کہتے ہیں، رمضان آ گیا رمضان چلا گیا۔ حضور نے فرمایا یوں نہ کہو، کیونکہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو آپ یوں کہیں کہ ماہ رمضان آیا ماہ رمضان گیا، یا اللہ کا مہمان مہینہ آیا اور اللہ کا مہمان مہینہ جو ہے وہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ عموماً بعض دنیا دار، اس لیے کہا گیا کہ علماء کے پاس بیٹھو تاکہ بندے کا ایمان سلامت رہے، بعض دنیا دار جو ہوتے ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے بھی بھوکے نہیں رہ سکتے۔ اب جیسے ہی ماہ رمضان المبارکہ آنے لگتا ہے یا آنے والا ہوتا ہے وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، یار اب ہوگا کیا، کھائیں گے کیسے، پیئیں گے کیسے، اب کیا معاملات ہوں گے، ساری ہوٹلیں تو بند ہو جاتی ہیں، چائے کہاں سے آئے گی، یہ معاملات کہاں سے آئیں گے، تو عجیب و غریب فکریں ان کو لائق ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی نہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا کہ ہم نے اپنے والد کو بھی روزے رکھتے ہوئے دیکھا، اپنی والدہ کو بھی روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ تو ہم ایک ایسے معاشرے میں ایسے گھرانے میں ہم سب آئے کہ جہاں ہمارے سارے بڑے روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تو یہ ساری چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی عطا فرمائی، ہم بھی پڑھتے۔ لیکن اس دنیا میں ایسے بھی ہیں، اس کراچی کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو غسل کرنے کے طریقہ معلوم نہیں۔ ایک بار جب ہم نے غسل کا طریقہ بتایا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ شاہ صاحب 40 سال کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ غسل ایسے کیا جاتا ہے۔ تو بالکل دین سے دور ہیں اور داڑھی والوں کے قریب آنے سے وہ بھاگتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، نہیں یار مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، نماز پڑھنی پڑے گی، یہ سارے معاملات کرنے پڑیں گے۔ تو پھر ایسے لوگ عموماً بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی زبان سے بہت سارے الفاظ نکلتے ہیں، اب آنے والا ہے تکلیف دہ مہینہ،
اب آنے والا ہے بڑا سخت مہینہ، کیا ہوگا؟ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ماہ رمضان کی آمد پر یہ کہے گا کہ آ گیا سخت مہینہ، تکلیف دہ مہینہ، اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. فرماتے ہیں میرے نزدیک جو ہے ایسا مسلمان کافر ہو جائے گا کہ جو ماہ رمضان اللہ کا مبارک مہینہ ہے اور اس پر یہ کہے کہ تکلیف دہ مہینہ آ گیا، سخت مہینہ آ گیا، فرماتے ہیں میرے نزدیک جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اسی طرح میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، دو تین منٹ آپ کے اور لے لیتا ہوں، کہ اہل علم میں ایک بحث چلی کہ رمضان کس سے مشتق ہے، یہ لفظ کس سے نکلا ہے. تو بعض نے کہا کہ یہ رمضان ان سے نکلا ہے، اور رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربی کی فصل خوب ہوتی ہے. تو اب صوفیہ فرماتے ہیں چونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار کو دھو دیتا ہے اور اسے اعمال کی کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے، اس لیے اسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے. اس کے بعد بعض نے کہا کہ رمضان رمدن سے بنا ہے، را میم دعات اور دعات کے اوپر تنوین رمدن، جس کے معنی ہے جلنا یا جلا ڈالنا. چونکہ یہ مہینہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، یا اس مہینے کی برکت سے مسلمانوں کے گناہ جل جاتے ہیں، تو اس لیے اسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے. اس کے اور بھی نام ہیں، میں آپ کو بتاؤں، ماہ صبر بھی اسے کہا گیا کیونکہ مسلمان اس میں بہت زیادہ صبر کرتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہا گیا. ماہ مواسات بھی اسے کہا گیا کہ مسلمان اپنے قرابت داروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، رشتے غریب رشتے داروں کے ساتھ اور دیگر غریبوں کے ساتھ وہ بھلائی کرتا ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات بھی کہا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں، اس مہینے کا ایک اور نام ہے ماہ وسعت رزق. اب اس مہینے کا نام جو ماہ وسعت رزق ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں رزق میں فراخی ہو جاتی ہے، کشادگی ہو جاتی ہے. اور واقعی ہم دیکھتے ہیں، آپ خود سوچیں کہ ایک غریب آدمی جو روزانہ 100 روپے 150 روپے، چلو 300 روپیہ آپ لے لیں دیہاڑی لگاتا ہو، اور اس کی ایک بیوی ہو، دو بچے ہوں، کیا وہ اس دور میں 1 کلو انگور خرید سکتا ہے؟ مجھے بتائیے آپ، کیا وہ اس دور میں 1 کلو گوشت خرید سکتا ہے؟ گوشت بھی اگر آپ گائے کا لینا چاہیں تو بہت اوپر تک پہنچ گیا، یا تو دالیں اور سبزیاں مہنگی ہو گئی. لیکن جیسے ہی ماہ رمضان المبارک آتا ہے، آپ دیکھیے، اس کی برکت سے غریبی وہ نعمتیں کھاتا ہے کہ جو پورے 11 مہینے وہ کھا نہیں سکتا. صرف اس ماہ مبارکہ کی برکت سے غریب کو بھی ایسی نعمتیں مل جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ مسلمان آتے ہیں، غریب مسلمان مسجد میں آتے ہیں روزہ کھولنے کے لیے، اور آپ ذرا ان کے تھالوں کو آپ دیکھ لیں کہ جس میں وہ افطاری کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پورے 11 مہینے بھی ہم بھی اگر اس پہ بیٹھ جائیں تو ہم بھی پورے 11 مہینے ویسی نعمتیں نہیں کھاتے جو ماہ رمضان المبارکہ کی برکت سے ہم اس ماہ رمضان میں کھاتے. مجھے بتائیے آپ، پورے 11 مہینے کون پھر نہیں کھاتا ہے؟ ماہ رمضان میں ہم کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ پورے 11 مہینے کون کھجورے کھاتا ہے؟ ماہ رمضان میں ہم کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ پورے 11 مہینے یہی کراچی کا سڑا ہوا پانی پیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے لوگ تحفے طائف میں زمزم شریف ہمارے لیے لے کر کے آتے ہیں، تو وہ بھی ہم کو جو ہے وہ پینا نصیب ہو جاتا ہے. اور بے شمار باتیں میں آپ کو کہوں کہ پورے 11 مہینے لوگ خوشبو نہیں لگاتے، لیکن ماہ رمضان میں بڑا تیار ہوتا ہے مسلمان، اور غسل کرتا ہے، اچھے طریقے سے نہاتا ہے، لباس پر جو ہے وہ خوشبو لگاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ماہ رمضان مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی ہوئی ہیں. تو اس مہینے کو غنیمت جان. میں نے کل کی نشست میں بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس 30 دن یا 29 دن کے لیے آپ سیریس ہو جائیں، اس ماہ رمضان کو آپ سیریس ہی لیں اور سمجھیں کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری ماہ رمضان المبارکہ ہے، تو پھر یقیناً آپ کو عبادتوں میں مزہ آئے گا، سحری میں مزہ آئے گا، افطاری میں مزہ آئے گا، غریبوں کی خدمت کرنے میں آپ کو مزہ آئے گا. تو اس ماہ مبارکہ کو غنیمت جانتے ہوئے ہم سب کو اپنی آخرت بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، ان بتائے گئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی آخرت کو ہمیں بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. کل چونکہ سنڈے ہے، اور سنڈے کے دن یہ نشست نہیں ہوتی، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم پیر سے اس نشست کو آگے بڑھائیں گے اور مختلف سوالات کے جوابات انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے. اللہ تعالی میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.